بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يسبيال رسالة شرح كدرس جاريه، اور اس رسالے کے آخر میں امام صاحب نے ایک پیاری اور خوبصورت انداز میں ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے، اور اسی غلط فہمی کے ازالے پر ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور ہم رکے تھے پانچویں جواب پر. غلط فہم پھر سے میں دہرا دوں، غلط فہم یہ ہے کہ وعید کی احادیث کا اطلاق ان مسائل میں تو نہیں ہوتا جن میں اختلاف ہے، لیکن ان مسائل میں کیوں نہیں ہو سکتا جن مسائل میں اجماع ہے؟ یعنی جب کسی سنی عالم سے کوئی غلطی ہوتی ہے ایسے محرم عمل کا ارتکاب کیا جاتا ہے جس کے ساتھ کوئی وعید کوئی سزا جڑی ہوئی ہو، تو جن مسائل میں اختلاف ہے یہ تو بات سمجھ میں چلو آ گئی ہے کہ محرم کے ارتکاب کی وجہ سے وہ جو سزا اس محرم کے ارتکاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو وعید ہے، وہ لاحق نہیں ہوتی کیونکہ مسئلہ اختلافی ہے. لیکن جن مسائل میں اجماع ہے ان مسائل میں کیا عذر رہتا ہے ان کے پاس؟ تب کیوں وعید کا لحوق نہیں ہو سکتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب نے 12 وجوہات سے جواب دیا ہے. 4 پر ہم بات کر چکے ہیں، 5واں جواب آج کی نشست میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الامه للتحريم او يكتفى باعتقاد العلماء. يعني وعيد پر مشتمل احاديث جو ہیں کیا وہ سارے امت کے لیے ہیں کہ لازمی ہے کہ ساری امت ان پر اجماع کرے تب اس محرم کو حرام سمجھا جائے گا، یا صرف علماء کا اجماع ہی کافی ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اگر ہم کہیں پہلی بات کہ سارے کے سارے امت کا، ان میں عوام بھی شامل ہیں، اگر ان سب کا اجماع ضروری ہے تاکہ ہم کسی محرم فعل پر جو وعید جڑی ہوئی ہے یا جو وعید لاحق ہوتی ہے، جب تک کے سارے یہ نہ جان لیں امت میں سے، ان میں وہ بھی شامل ہیں جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی امت کا حصہ ہیں، جو گاؤں میں رہتے ہیں یا جو دور دراز علاقوں پہاڑوں میں رہتے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں، اور جو نو مسلم ہیں وہ بھی شامل ہیں اس خطاب میں، تو جب تک وہ یہ نہیں جان لیتے یقینا کہ یہ محرم ہے تب تک اسے حرام نہ سمجھا جائے گا، اور نہ ہی جو وعید اس کے ساتھ جڑی اس کے لحوق کی بات ہوگی. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ بات کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی کوئی عقل مند انسان کہہ سکتا ہے، بلکہ ایسی شرط ہے جو ناممکن ہے. یعنی شراب پینے پر لعنت بھیجی گئی ہے شرابی پر، اب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں شخص نے شراب پی لی ہے، کیا وہ لعنتی ہے؟ موقف کیا ہے اس جماعت کا؟ کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن ہر شرابی لانتی نہیں ہے, بیائی نہیں, ہر شرابی لانتی ہے عموم طور پہ, لیکن فلان شان شراب پی ہے بیائی نہیں, اب یہ لانتی نہیں ہے جب تک کہ شرطیں پوری نہیں ہوتی اور جو موانع ہے وہ دور نہ ہو جائے. ایک پاگل نے شراب پی لی ہے, کیا وہ لانتی ہے؟ ایک شخص بھولے سے پانی سمجھ کر یہ جوس والی شراب پی لی ہے, کیا وہ بھی لانتی ہے؟ تو یہاں پہ شروط اور موانع ہیں جن کا ہونا یا نہ ہونا کہ دیکھنے کے بعد تب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے لانتی ہے کہ نہیں. ٹھیک, اب پانچویں جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, اب یہ جاننے کے لیے اگر ہم یہ شرط لگائیں کہ اجماع کا ہونا لازمی ہے, کیونکہ یہی غلط فہمی ہے, اجماع جب تک نہ ہو تو اس پر ہم بات نہیں کر سکتے, یہی غلط فہمی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پانچویں جواب میں کہ اجماع علماء کا معتبر ہے یا پوری امت کا معتبر ہے؟ کس کی بات آپ کر رہے ہیں اس مسئلے میں؟ کہ جو جان لیں کہ شراب حرام ہے اور شرابی جو ہے ملعون ہے, اس پر لعنت کی وعید کا حکم بیان کیا گیا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں تو یہ تو محال ہے, اور یہ شرط بھی ناممکن ہے کہ ساری امت یہ جان لے, اور جب تک ہم یہ نہیں جان لیں تو سب نے جان لیں تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ شرابی پر لعنت ہے. ممکن ہے یہ؟ ناممکنات میں سے ہے, تو اس لیے یہ شرط ہی بالکل غلط ہے. تو پھر دوسری آپشن کیا ہے؟ کہ علماء کے جماع کی بات کرتے ہیں, وہ یہی معتبر ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر اس میں ذرا غور کیا جائے, اجماع علماء کی شرط جو آپ نے بیان کی ہے کہ صرف علماء کے اجماع ہے شرط, عوام کو تو نکال دیا, حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ جو مجتہد عالم ہے اس کو ہم وعید سے بچانا چاہتے ہیں, اس لیے شرط رکھی ہے. بس سمجھا رہی کہ نہیں؟ ایک مجتہد عالم ہے, اجتہاد غلطی ہو گئی ہے, شراب پی لی ہے یا جتنی بھی محرمات ہیں ان سے کسی کا ارتکاب کیا ہے, ابھی شبہ کیا ہے کہ جن مسائل میں اتفاق اجماع ہے ان میں وعید الحق لاحق کیوں نہیں ہوتی؟ بات یہ ہو رہی ہے جیسا فرد ابھی اپنے اجماع کی جو بات کی ہے, امت کی پوری امت کا ہونا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ عوام ہے, عوام الناس سب کے بارے میں جانے کہ وہ جانتے کہ نہیں جانتے, مجھے تو بات نہ ممکنات میں سے ہے. تو بات کرتے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ عوام کی بات نہیں, آپ علماء کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, علماء کی بات آپ کرتے ہیں. تو علماء کے تعلق سے آپ لوگوں نے شرط لگائی ہی کیوں ہے کہ جب تک جس مسئلے میں اتفاق نہ ہو تب ہم وعید کی بات نہیں کر سکتے؟ تو آپ لوگوں نے اس لیے شرط اور شبہ قائم کیا ہے تاکہ آپ یہ جو مجتہد ہے جس نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے ہم اسے حقیقتاً اس وعید سے بچانا چاہتے ہیں, مجتہد عالم ہے اسے بچانے کے لیے ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اجماع کا ہونا لازمی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنْ قِيلَ يُكْتَفَى بِاعْتِقَادِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ, جو دوسرا آپشن ہے, قِيلَ لَهُ إِنَّمَا اشْتَرَطْتَ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ حَذَرًا مِنْ أَنْ يَشْمَلَ الْوَعِيدَ بَعْضَ الْمُجْتَهِدِينَ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا, وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي مَنْ لَمْ يَسْمَعْ دَلِيلَ التَّحْرِيمِ مِنَ الْعَامَّةِ. جیسا فرمایا اس میں کیا فرق ہے؟ عوام میں سے بعض لوگوں نے سنی نہیں, جانتے ہی نہیں ہے کہ شرابی پر مثال کے طور پہ جو وعید ہے وہ لعنت ہے, یہ شراب حرام ہے, اس کا کوئی عذر ہے؟ معذور ہے نا, وہ عوام الناس کو پتہ نہیں چلا, دور دراز علاقے میں رہتا ہے یا نو مسلم ہے اس نے, کہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کا. شیخ صاحب اس میں اس عامی میں کیا فرق ہے اور اس عالم میں جس سے خطا ہوئی ہے؟ عالم سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اور جاہل سے جہالت کی وجہ سے خطا ہوئی ہے, خطا اس سے بھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسا فرماتے ہیں فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا, کہ جیسے کہ لعنت کے لیے آپ کہتے ہیں کہ عامی جو ہے اس پر لعنت نہیں ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ عالم پر بھی لعنت نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں عامی سے خطا ہوئی کیونکہ جاہل, ہم کہتے ہیں عالم سے بھی خطا ہوئی کیونکہ مجتہد ہے, دونوں فرق ہے. اگرچہ مسئلے میں اجماع بھی کیوں نہ ہو تب بھی عالم سے اجتہاد غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. تو جیسا فرماتے ہیں ولن جمن هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامم وفضلاء الصديقين وهذا من طرف الامه. شيخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ عالم تو امت کے اکابرین میں سے ہے اور فضلاء صدیقین میں سے ہے, اس کا بڑا درجہ ہے, یہ عوام میں سے ہے, اس لیے ہم یہ فرق بیان کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فین افتراقهم من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهم في هذا الحكم. ٹھیک ہے، اس بنیاد پر اختلاف تو ہے، ایک عالم ہے اور ایک عامی جاہل ہے، لیکن وعید میں اشتراک ہے کہ نہیں؟ وعید تو شرابی پر ہے، اس پر نہیں کہ عالم ہے کہ جاہل ہے. حکم شراب کا حرام ہے، چاہے عالم پیے جاہل پیے، کوئی فرق ہے؟ وعید دونوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ لعنت کی دونوں کے لیے کہ نہیں؟ تو پھر اس میں تو دونوں کے یعنی ایک ہی حکم ہے، دونوں کے اتفاق ہے، دونوں قسموں کا. تم لوگوں نے الگ الگ کیوں کر دیا؟ کس بنیاد پہ کر دیا؟ حکم میں جب دونوں شامل ہیں تو پھر اس حکم میں فرق بغیر دلیل کے کوئی بیان نہیں کر سکتے. اس کی دلیل ہی نہیں اس تفریق کی، کوئی دلیل ہے نہیں، بلکہ دلیل کی کیا تقاضا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں حکم میں. اچھا آگے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں فإن الله سبحانه وتعالى كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم. بلکہ دلائل تو یہ کہتی ہیں اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالى نے مجتہد کی خطا کو معاف کیا، مجتہد عالم کی سے خطا ہو گئی، معافی ہے کہ نہیں؟ جیسے حدیث میں نے بار بار دہرائی ہے، جب مجتہد عالم کوئی اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد درست ثابت ہوتا ہے تو دگنا اجر ملتا ہے، غلط ثابت ہو جائے تو کیا اس پر کوئی وعید ہے، کوئی محرم کا ارتکاب کیا ہے؟ بلکہ اسے ایک اجر ملتا ہے. تو امام صاحب اس ایک اجر کی بات کر رہے ہیں، غلطی تو ہو گئی ہے. ذرا عجب بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فیصلہ ہے کہ یہ معاملہ حرام ہے اور یہ وعید ہے، لعنت کی وعید ہے. ایک شخص آتا ہے اور اس فیصلے کے خلاف عمل کرتا ہے، فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ایک عالم آتا ہے اس کے خلاف عمل کرتا ہے، اس کے باوجود بھی نہ وہ کافر ہے، نہ وہ فاسق ہے، نہ وہ فاجر ہے، بلکہ مجتہد عالم ہے، اس کے ایک اجر ملے گا اجتہادی غلطی کی وجہ سے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجتہد عالم کی مغفرت کر دی ہے جب وہ اجتہادی غلطی کرتا ہے، اور جاہل کی خطا کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے جب کہ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اسے علم کا راستہ نہ ملا. لیکن ایک شخص ہے علم موجود کو علم حاصل نہیں کرتا، اس پر وعید ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک شخص کوشش بھی کر رہا ہے، جنگل میں کوئی عالم نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور جنگل میں وہ فروٹ کو رکھتا ہے، فروٹ جو کچھ بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور اس میں سے جو شراب بنتی وہ پی رہے ہیں، اسے پتہ نہیں ہے حرام ہے. کیا دونوں برابر؟ ایک شہر میں رہتا ہے، جمعہ کا خطبہ بھی سنتا ہے، اسے پتہ بھی ہے لیکن وہ خود علم حاصل نہیں کرنا چاہتا، دوسرا دور دراز علاقے میں رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. دونوں کیا برابر ہیں؟ جب دونوں برابر ہیں دونوں کے لیے حکم بھی برابر نہیں ہے، کیونکہ احکم الحاکمین کی یہ شریعت ہے. جیسا فرماتے بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة الذي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. كم معنى هذا؟ جزا فرماتي هي اگر دونوں کو دیکھا جائے، ایک جاہل عامی سے خطا ہوئی بغیر علم کے جبکہ اس نے کوتاہی بھی نہیں کی، تو اس کی خطا مغفور له، خطا کی مغفرت ہو گئی ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہوگی، محرم کے ارتکاب کے تب بھی نہیں، اور جو وعید اس کے لیے بیان کی گئی اس وعید سے بھی وہ نجات حاصل پا گیا. دوسری طرف عالم ہے، عالم جزاک اللہ خیر، عالم سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی غلطی بھی معاف کر دی گئی ہے. لیکن دونوں کو غلطی کو اگر کمپیئر کیا جائے، مفسدہ جو فساد برپا ہوتا ہے عامی کی غلطی سے زیادہ ہوتا ہے یا عالم کی غلطی سے زیادہ ہوتا ہے؟ عالم کی غلطی سے زیادہ ہوتا ہے. ذرا دیکھیں قابل غور بات ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہذا قیل، اس لیے کہا گیا احذر زلۃ العالم فانہ اذا زل زل بزلته عالم. عالم کی غلطی سے بچو، کیونکہ عالم کی غلطی سے، عالم کی خطا سے پوری دنیا میں خطا برپا ہو جاتی ہے. عالم کا پاؤں پھسلتا ہے تو عالم کا پاؤں پھسلتا ہے، عالم پوری دنیا. اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما, سلسلہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ویل للعالم من الاتباع, ویل عالم کی اس عالم کے متبعین میں سے, ویل ہے عالم کی اس عالم کی اتباع کرنے والوں سے. عجب سی بات ہے, کیوں بھائی ویل ہے؟ سبحان اللہ, اگر جو عالم کی اتباع کرنے والے ہیں, عالم کی اتباع ہر چیز میں کرتے جائیں اور آنکھیں بند کر کے اسی کے پیچھے چلتے جائیں, اور وہ عالم تب قصوروار ہوگا جب ان کو یہ تنبیہ نہ کرے کہ میری ہر بات نہیں مانی جاتی اور میری غلطی کی بھی پیروی نہیں کی جاتی. اگر عالم تنبیہ نہیں کرتا اور بلکہ یہ کہتا کہ تم نے میری ہی بات مان لی ہے, حق وہی جو میری زبان سے نکلتا ہے, اور پھر غلطی ہو جاتی ہے, متبعین اتباع کر لی اس عالم کی اور غلط بات کی بھی پیروی کر لی ہے, تو گنہگار کون ہے؟ عالم گنہگار ہے. اور وہ متبع جو ہے, اگر اس کو کوئی اور علم نہیں ہے, اس کے پاس صرف یہی ایک عالم اس کو ملا ہے, تو اس کے پاس عذر ہوگا کیونکہ میرے پاس اور کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. لیکن اس کے پاس دوسرا ذریعہ بھی ہے, تیسرا بھی ہے, اور لوگوں نے کہا ہے, بار بار کہا ہے, سمجھایا ہے کہ اندھی تقلید نہیں کی جاتی, کہ حرام ہے, شرک ہے, اس سے بچ کے رہو, اس کے باوجود بھی وہ یہ جانتے ہوئے بھی اسی عالم کی پیروی کرتا رہا, اس کی غلطی پر بھی اس کی پیروی کرتا رہا, تب دونوں گنہگار ہیں کہ نہیں؟ عالم بھی گنہگار ہے اور اتباع کرنے والا بھی گنہگار ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, سید عبداللہ بن عباس کے فرمان انڈر لائن کرنے, بڑا خوبصورت فرمان ہے, فرماتے ویل للعالم من الاتباع, شیخ صاحب فرماتے فان کان ھذا معفو عنہما عظم مفسد الناجم من فعلی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ شخص اس کی معافی ہو چکی ہو, اگر جو اس نے غلطی کی ہے وہ بڑی غلطی ہے, اس کا مفسدہ بھی بہت ہی زیادہ ہے, عالم کی غلطی ہے نا, ابھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں, عالم کی غلطی جو ہے اس میں فساد بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی خطا کی غلطی معاف کر دی گئی ہے. فَلِأَنْ يُعْفَ عَنِ الْآخَرِ مَعَ خِفَّةِ مَفْسَدَتِهِ فِعْلِي أَوْلَى نَعَمْ يَفْتَرِقَانِ مِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ هَذَا اجْتَهَدَ وَلَهُ مِنْ نَشْرِ الْعِلْمِ وَإِحْيَاءِ سُنَّةِ مَا تَنْغَمِرُ فِي هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ. پھر ایک اور بھی فرق ہے, ایک عامی میں اور ایک عالم میں. ٹھیک ہے, عالم کی خطا جو ہے زیادہ خطرناک ہے, اس پر تو اتفاق ہو چکا ہے, لیکن پھر عالم کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی زیادہ؟ جیسے غلطی ویسے پکڑ بھی تو ہونی چاہیے نا. تو شیخ صاحب نے ضمن میں ایک اور بات بھی فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ عالم کی آپ جد و جہد تو دیکھیں, آپ جس نے زندگی لگائی ہے علم حاصل کرنے میں, پھر اس کی تعلیم میں, پھر اس کی نشر و اشاعت میں, دعوت اور تبلیغ میں, اب یہ جو غلطی اس کی ہوئی ہے, اجتہادی غلطی ہوئی ہے, کیا وہ اس نیکی کے دریا میں کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہے یا اس نیکی کے دریا میں ڈوب جاتی ہے؟ کتنی نیکوں کے دریا ہیں اس عالم کے پاس؟ جب سننے عالم ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اور وہ حق کے متلاشی, ہمیشہ حق کی پیروی کرتا ہے, اور پھسل کے غلطی ہو گئی, اسے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, ایک محرم فعل کا ارتکاب ہو چکا ہے, کیا ہم کہیں گے کہ وہ لانتی ہو گیا ہے؟ لانتی کا معنی کہ اللہ کے رحمت سے دور ہو چکا اور اس کی جتنی بھی اس نے محنت کی ساری ضائع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایک لعنت کافی ہے کہ نہیں؟ یہ 10 لعنتوں میں انسان ہلاک ہوتا ہے, ہلاک کسی کی ہلاک, ایک لعنت کافی ہے کہ نہیں؟ تو ایک محرم کی وجہ سے اس کے سارے کیے پر پانی پھیر دیجئے, کہ یہ انصاف ہے؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہ بھی فرق ہے دونوں میں, مجتہد کے اجتہاد پر اسے ثواب ملتا ہے, عالم کے علم پر اسے ثواب ملتا ہے, جاہل ان دونوں چیزوں سے محروم ہے. سبحان اللہ, جو عامی ہے دونوں سے محروم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهُوَ أَنَّ هَذَا اجْتَهَدْ وَلَهُ مِن نَشْرِ الْعِلْمِ وَإِحْيَاءِ السُنَّةِ مَا تَنْغَمِرُ فِيهِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ, غلطی کی مفسدہ جو ہے. وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَأَثَابَ الْمُجْتَهِدِ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَأَثَابَ العالم على علمه ثوابا لم يشرك فيه ذلك الجاهل، فهو مشتركان في العفو مفترقان في الثواب. مغفرت بين دونوں برابر ہے، دونوں مغفرت ہو گئی ہے، ثواب کس کا زیادہ ہے؟ عالم کا زیادہ ہے. اگرچہ غلطی کس کی زیادہ ہے؟ ارے عجیب سی بات ہے، غلطی بھی زیادہ ہو ثواب بھی زیادہ ہو، اسے کہتے ہیں علم کا نور اور علم کی فضیلت. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں ووقوع العقوبة على غير مستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا، اور کسی کو اس کی غلطی کی سزا دینا جو اس سزا کا مستحق نہیں ہے، ممتنع ہے یعنی سزا لاحق نہیں ہوگی، چاہے وہ بڑا انسان ہو، امیر ہو، غنی ہو، عظیم ہو، جلیل ہو، یا وہ چھوٹا انسان ہو، فقیر ہو، وضیع ہو. جب مستحق نہیں ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ امیر ہے یا غریب ہے. کیا خیال ہے؟ جب ایک شخص سزا کا مستحق نہیں ہے اس پر یا تہمت لگائی گئی ہے یا جس غلطی کے ارتکاب کی اس کو معافی مل چکی ہے، جو سزا اس جرم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اب وہ سزا کا مستحق ہے نہیں ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس لیے یہ سزا کا مستحق نہیں ہے کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، امیر ہے یا غریب ہے، یہ فرق دیکھا جائے گا نہیں دیکھا جائے گا. فلابد من اخراج هذا الممتد من الحديث بطريق يشمل القسمين، تو بس اس حدیث میں دونوں چیزیں شامل ہیں، جب عامی کے لیے جائز نہیں ہے تو اس عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے. السادس، چھٹا جواب، شذا فرماتے ان من احاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف. وعید کے بعض حدیث ایسی ہیں جو اختلاف کی صورت میں نص ہیں، یعنی حد فاصل ہے. ایک شرعی مسئلے میں، کسی حکم شرعی میں اختلاف ہوا، اب اس اختلاف کو کیسے دور کیا جائے گا؟ حدیث سے، قرآن و سنت سے نا. اب ایک حدیث موجود ہے، ہم حدیث سے رجوع کریں گے اور اس اختلاف کو دور کر دیں گے. مسلمات میں سے ہے کہ نہیں؟ فاختلفتم فی شیء فردوه الى اللہ وان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول. تو تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ہم نے واپس کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف. لیکن یہ جو حدیث جس سے ہم واپس گئے ہیں، کیا سب کو ملی ہے؟ پھر وہی دیکھیں شروع سے امام صاحب نے بات کی ہے، سب کو ملی ہے کیا؟ سب کے سامنے صحیح ہے کیا؟ سب کے سامنے صریح ہے؟ پھر وہی جو 10 اعذار شروع میں کیے وہ بھی اس میں بھی آئیں گے. اس سے بڑھ کر ایک اور بات کی امام صاحب نے، آپ حدیث کو سمجھا کیسے گیا ہے؟ کیا حدیث میں واضح الفاظ ہیں یا واضح الفاظ نہیں ہیں؟ یہ دیکھا جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، اب جب کسی پہ لعنت کی بات کرتے ہیں یا کسی وعید کے لحوق کی بات کرتے ہیں، چاہے کفر و بدعت ہو، لعنت ہو، کچھ بھی ہو، پھر احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. کیونکہ اگر احتیاط سے کام نہ لیا جائے تو پھر تہمت لگائی جا سکتی ہے، اور تہمت لگانا جرم ہے، بغیر دلیل کی تہمت لگانی ہے نا. اس لیے سارے اعذار پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ ناجائز کسی پر کوئی تہمت نہ لگے، اور ایک اچھے انسان، فاضل انسان کو برا نہ بنایا جائے. دیکھیں آج کل کے زمانے میں میڈیا بہت فاسٹ ہے، کسی کو گرانے میں دیر نہیں لگتی اور کسی کو اٹھانے میں بھی دیر نہیں لگتی. تو کرائیٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے؟ اپنا مزاج ہے، جو اچھا لگتا ہے اسے اٹھانا ہے، جو برا لگتا ہے اسے گرانا ہے، اگرچہ جسے اٹھایا ہے وہ اس لائق نہیں ہے، نالائق ہے، اللہ کا نافرمان ہے، بدکار ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، زانی ہے، 10 اور بھی اس طریقے سے آپ یہ برے الفاظ لگا لیں، لیکن اس کو اٹھانا ہے تو اٹھا دیا، سٹار بنا دیا ہے. کتنے سٹار ہیں اسے دنیا میں. اور دوسرا، جس کو گرایا گیا ہے، اگرچہ وہ حق پر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہو، لوگوں کا خیر خواہ ہو، تب بھی اسے گرایا جاتا ہے کیونکہ معیار ہی نہیں ہے. آئے دیکھتے ہیں جو چھٹا شبہ ہے سب سے لمبا ہے, جو چھٹا جواب ہے شبہ کا یہ سب سے لمبا ہے اور اس میں بہت اہم باتیں کی گئی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں چند مثالوں کے ساتھ بات کو آسان کرنے کے لیے. سارے علمی الفاظ ہیں, یعنی مجھے بھی بعضوں کو دقت پیش آتی ہے میں اس کو کس طرح سے عربی سے آپ لوگوں کو اردو میں فوراً اس کو یعنی سمجھا دوں, لیکن اللہ کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے تاکہ ہم ان مسائل علمی مسائل کو آسانی سے سمجھ سکیں اور ان پہ عمل بھی کر سکیں. میں پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں پھر یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں, کیونکہ میں یہاں سے پڑھتا جاؤں گا تو بہت مشکل ہو جائے گی. اب ایک مثال دیا شیخ صاحب نے, المحلل له, حلالہ کرنے والا. یہ مثال بار بار آئی ہے. حلالہ میں ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کتنی قسم کے فریق ہوتے ہیں, ہوتا کیا ہے اور جرم کیا ہے اور جرم کی سزا کیا ہے اور وہ کب لاحق ہوتی ہے. اگر یہ ہم جان لیں تین چار چیزیں شاید اس مسئلے کو سمجھنا آسان ہوگا. حلالہ کا معنی ہے ایک شخص کی شادی ہوئی ایک عورت سے, کچھ عرصے کے بعد اس پہلے شخص نے اس عورت کو طلاق دے دی. کچھ عرصے کے بعد جب طلاق واقع ہو گئی, عدت پوری ہو گئی, اس عورت نے دوسرے مرد سے مرد نمبر ٹو لگا لے, اسے دوسرے مرد سے شادی کر لی ہے, شرعاً شادی کی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں جھگڑا ہوا, پھر طلاق واقع ہو گئی ہے یا دوسرا خاوند مر گیا ہے. عدت کے بعد یہ جو عورت ہے کیا پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کر سکتی ہے, یہ شرعی طریقہ ہے نکاح کا. حلالہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو ایک عام طریقہ بتایا ہے جو شرعاً جائز ہے. حلالہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی عدت کے بعد, اب وہ عدت ختم ہو گئی, تین طلاقیں ہو گئیں, طلاق بائن ہو گیا, اب اس پر حرام ہو گئی. طلاق میں ایک اور مسئلہ بھی یہ جان لیں, جو طلاق رجعی ہے اگر عدت کے اندر یعنی تین حیض کے اندر جو پہلی طلاق اور دوسری طلاق ہے, تین حیض کے اندر اگر رجوع کر لیا خاوند نے اپنی بیوی سے تو پھر یہ رجوع ہو سکتا ہے آسانی سے, لیکن ایک طلاق اس کی یعنی معتبر ہوگی, باقی اس کو دو طلاقیں باقی رہیں گی. اگر عدت گزرنے کے بعد واپس کرنا چاہے, پہلے طلاق ایک دی, صرف ایک طلاق, تین نہیں دی ایک طلاق, اور اسے وہ عدت کے بعد واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ ایک طلاق کے بعد جائز, لیکن اس کی ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ نیا نکاح نئے سرے سے پڑھایا جائے گا, نیا کانٹریکٹ ہوگا نکاح کا, نئی مہر ہوگی, نئے گواہ ہوں گے. پہلا کانٹریکٹ نکاح کا انویلڈ ہو چکا ہے, اور اس صورت میں, اسے بینون صغرا کہتے ہیں, اس صورت میں اس عورت کی مرضی کے بغیر یہ خاوند پہلے جس نے طلاق دی ہے وہ شادی نہیں کر سکتا دوبارہ جب تک کہ وہ خود راضی نہیں ہوتی. اب میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو چکا ہے, طلاق واقع ہو گئی ہے, اب عورت اپنے اس پہلے خاوند کے لیے بھی حلال ہے نئے نکاح کے بعد, اور دوسرے لوگوں سے بھی وہ نکاح کر سکتی ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی, جب تک تین طلاقیں نہیں ہوتی بیوی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. بین الصغرا جو ہوتی ہے اس میں شادی تب کر سکتی کسی اور سے جب اس کا خاوند رجوع نہ کرے عدت کے اندر, عدت کے بعد وہ خاوند کے لیے بھی حرام ہو گئی ہے, دوسروں کے لیے بھی حرام ہے جب تک کہ نیا نکاح نہیں کرتی جس سے وہ چاہے اس کی مرضی ہے. جس سے کرے گی ظاہر ہے نیا نکاح ہوگا, پھر نہیں ایجاب و قبول ہوگا, ارکان شروط واجبات سب پورے ہونے چاہیے. اسے کہتے ہیں الطلاق الرجعی اور الطلاق الغیر بین یا بین الصغرا. طلاق بائن کیا ہوتا ہے؟ کہ تین طلاقیں ہو گئیں, یا طلاق بائن یعنی بیوی الگ ہو گئی اپنے خاوند سے, یا پہلے طلاق کے بعد عدت ختم ہونے کے بعد خاوند رجوع نہیں کیا, اب بیوی کے لیے جائز ہے کوئی وہ کسی اور سے شادی کر لے. اب ہوا کیا ہے؟ پہلے خاوند بیوی کو طلاق دے دی ہے, اسے ندامت ہوئی جیسے کہ عام ندامت ہوتی ہے اکثر لوگوں کو. اب پہلا خاوند بچے کی طرف بچوں کی طرف دیکھتا ہے, اسے بیوی یاد آتی ہے, بیوی دیکھتی ہے اپنے بچوں, اس سے خاوند یاد آتے ہیں, بچے یاد آتے ہیں. اب واپس آنا چاہتے ہیں وہ تو آ تو نہیں سکتے, جب تین طلاقیں ہو جائیں بریونا کبرا ہو جائے, اب واپس خاوند کی طرف نہیں جا سکتی وہ. بیرون صغرہ میں تو واپس آ سکتی ہے نئے کانٹریکٹ کے ساتھ. اب تین طلاقیں ہو گئی ہیں, اب واپس آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتے. ایک شرط ہے یہاں پہ. کیا شرط ہے؟ کوئی اور کسی اور دوسرے مرد سے شادی کر لے جب تک, اور وہ مرد اسے دوبارہ طلاق نہ دے دے یا مر نہ جائے, تب تک وہ اپنے پہلے خاوند کی طرف واپس نہیں آ سکتی. ظاہر جب پہلے کی طرف واپس آئے گی تو نئے کانٹریکٹ ہوگا, نئے سب کچھ مہر وغیرہ سب نہیں ہوگی. حلالہ میں کیا ہوتا ہے؟ خاوند نمبر ایک نے طلاق دی بیوی کو, اب بیوی عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے خاوند پہلے سے واپس رجوع کرنا چاہتی ہے, طلاق تو حرام ہے, بائن تین طلاقیں ہو گئی ہیں, جدائی تو مکمل ہو گئی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک شخص کو ریکویسٹ کیا جاتی ہے خاص کہ آپ جو ہیں میری بیوی سے, عجیب بات دیکھیں, میری بیوی سے شادی کر لیں, بیوی سے یعنی متعلقہ بیوی سے شادی کر لیں, میرے لیے شادی کر لیں, میرے لیے حلال کرنے کے لیے. یہ جو دوسرا خاوند ہے اسے کہتے ہیں المحلل, جو حلال کرنے والا ہے. اور جو پہلا خاوند ہے جس نے اس کو اپنے کرایے پہ لیا ہے, خاوند بھی کرایہ پہ ملتا ہے کیا؟ اسی سے کہتے ہیں تیس المستعار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کرایہ کا بکرا ہے, جیسے کرایہ کے بکرے ہوتے ہیں نا بکروں کے لیے جاتے ہیں, یہ ویسے کرایہ کا بکرا بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے صرف نکاح کرنا ہے اور پھر نکاح کے بعد طلاق دینی ہے اور پھر عدت کے بعد میں نے شادی کرنی ہے, اسے کہتے ہیں المحلل لہو. پہلا خاوند محلل لہو ہے جس کے لیے حلال کیا جائے, دوسرا جو کرایہ کا خاوند ہے اسے کہتے ہیں المحلل. اب بات آتی ہے اس کے حکم کی. حکم کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی عورت کو حلال کرنے کے لیے اس سے نکاح کیا تو اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اچھا اب ایک اور بات آتی ہے, حلالہ کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے. حلالہ کا حکم جان لیں حرام ہے. اچھا محلل کی سزا کیا ہے؟ وعید کیا ہے؟ اس پر لعنت ہے. یہ لعنت کب لاحق ہوتی ہے؟ آپشنز تین ہیں. نمبر ایک, جب وہ اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ اس نے صرف حلالہ کے لیے نکاح کرنا ہے. تین سٹیپس ہوتے ہیں نا, نیت کی ہے کہ میری شادی ہی اپنے بھائی اپنے دوست یا کسی کو راضی کرنے کے لیے میں شادی کر رہا ہوں اسی کی ریکویسٹ پہ, جس تو نیت کیا ہے؟ اپنے لیے نہیں کر رہا میں, اس کے لیے کر رہا ہوں. کیا اس نیت سے وہ لانتی بن جاتا ہے یعنی وعید اس کو لاحق ہو جاتی ہے؟ یا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے شادی کے بعد مکر جائے, لے تو کرایہ پہ آئے تھے بس اس کو بیوی پسند آ گئے, کہتے میں نہیں چھوڑتا, میں نہیں طلاق دیتا. اور کئی سے واقع ہوئے ہیں, ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کئی واقع ہوئے اسے. اب نیت اس کی تھی حلالہ کی, نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بات یہ ہے شرعی نکاح ہو جاتا ہے, سمجھے ذرا. اس کی نیت حلالہ کی ہے, نیت نکاح اس نے کر لیا ہے, اس نے پھر اسے رکھ بھی لیا ہے, تو لعنتی کب بنے گا وہ؟ وعید کب, وعید کا کب مستحق ہوگا؟ صرف نیت سے یا جب اس نیت پہ عمل کرے گا اور اسے طلاق دے گا, یا دونوں پہ؟ عمل پہ, نیت پہ نہیں. انما الاعمال بالنیات, حدیث ہے کہ نہیں؟ تو نیت اس کی کیا ایسے گئی؟ کیڑا مسئلہ ہے نا, گناہ کرے گا تب پکڑا جائے گا, گناہ تو اس نے نیت سے ہی کر لیا ہے. ذرا غور سے سنیں. حلال حرام ہے, وہ جانتا ہے کہ حلال حرام ہے. یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ جاہل ہے, نہیں, وہ جانتا ہے حلال حرام ہے, ٹھیک. اب اس نے دوست کے کہنے پر اس کی بات کو مان لیا, جانتے میں نافرمانی کر رہا ہوں, اللہ کو ناراض کروں, دوست کو راضی کر رہا ہوں, تو اس کی نیت کے اثر کیا ہے؟ یہ نکاح جو کرنے جا رہا ہے محرم کے ارتکاب کرنے جا رہا ہے, اور بعض علماء کے نزدیک یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. بتا دوں میں آپ کو, اس نیت کی وجہ سے نہیں ہوتا. اچھا اس لیے اس نے نکاح کر لیا اس نے، دیکھتے ہی مکر گیا، ظاہر بیو کو دیکھا تھے اس نے، اس نے کہا میں طلاق نہیں دیتا، دوستی ٹوٹ جائے گی ٹوٹ جائے، دوستی میں مجھے کیا ہے، میں تو نہیں طلاق دیتا. کیا پہلا خاوند کچھ کر سکتا ہے؟ پیسے دیے تھے، پیسے بھی لے لو اگر کرائے کا ہے، بعض لوگ دوستوں نے تو کرائے کے پیسے دیے جاتے ہیں نا. اب مسئلہ ہے کہ اب اس نے طلاق نہیں دی کہ ابھی بھی وہ محلل ہے نہیں ہے نا، تو عیب لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا تو شرط کیا ہے؟ کیا نیت کافی ہے یا نیت پہ عمل لازمی ہے یا دونوں؟ وعید پہ سوال کیا ہے شیخ صاحب کے یہاں پہ کہ وعید مستحق کب ہوگا، صرف نیت پہ یا صرف عمل پہ یا دونوں پہ؟ محلل ہونا پڑے گا تب، یعنی دونوں پہ. یعنی ایک شخص سے اس نے شادی کی ہے بغیر نیت کے، حلالہ کی شادی نہیں کی اس نے، ایک عورت سے شادی کی ہے، شادی کے بعد اسے پتا چلا ہے یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا دل بھی بچوں کی طرف بار بار مائل ہوتا ہے، اس کا خاوند بھی پریشان ہے، اس کو ترس آ گیا، اس نے طلاق دے دی، بیوی خوش ہو گئی اور پھر بچوں کو واپس چلی گئی، حلالہ ہوا اس میں؟ عمل کیا ہے؟ سنیں، عمل حلالہ کہے کہ نہیں؟ نیت تھی اس کی. سبحان اللہ. دیکھیں نیت کا ہونا اور عمل کا ہونا دونوں کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. اسے حلالہ کہتے ہیں. آئیے دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فإن من العلماء من يقول إن هذا لا يأثم بحال. حلالہ جو محلل ہے اسے وہ کبھی گنہگار ہوتے ہی نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ جو محلل وہ گنہگار ہے ہی نہیں. یہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ گنہگار نہیں ہے وہ؟ کہتے ہیں فإنه لم يكن رکنا في العقد الأول بحال. جب پہلی شادی ہوئی عورت کی، کیا جو محلل ہے اس کا کوئی حصہ تھا؟ نہیں حصہ تھا کوئی. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ آ رہے ہیں شیخ صاحب یہاں. نہیں تھا. حتى يقال لا لعن الاعتقاد وجوب الوفاء بالتحليل. وہ نہ تو پہلی شادی کا حصہ تھا نہ وہ جانتا اس کو شادی ہوئی ہے. فمن اعتقد ان النكاح الاول صحيح. اب اگرچہ بات یہ عالم کا ایک فتویٰ ہے، اور جسے فتویٰ دیا اس کا پاؤں پھسلا ہے. اب اس کا پاؤں پھسلا کوئی غلط فتویٰ کیوں دے؟ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں ایک وجہ ہے اس کی، کیونکہ ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ اختلافی مسائل میں نص کی طرف جاتے ہیں. اب نص میں اختلاف ہو جائے تب کیا کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اب وہ جماع کو چھوڑ دیا اور جو حکم شرعی ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، اب نص کی طرف آ رہے ہیں ہم لوگ. اب نص میں تو واضح الفاظ ہے، جس میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس شخص نے کسی عورت کو حلال کرنے کے لیے اسے نکاح کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو واضح الفاظ ہیں کہ نہیں؟ اب یہ حدیث ایک عالم کو ملی ہے. اب یہ نہیں بات کر اس عالم کو حدیث ملی نہیں ہے. اب اس عالم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو حلالہ کر رہا ہے اس پر کب یہ وعید لاحق ہوگی اور اس پر کب یہ عمل حرام ہوگا، جب جانے گا یا نہیں جانے گا؟ اگر انجانے میں کر دیا تب اس کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ محلل تو وہ ہے لیکن اس کی حالت محلل والی ہے کہ نہیں؟ اب پھر یہ تفصیل شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں فمن اعتقد النكاح الاول صحيح وان بطل الشرط فانها تحل للثاني. پہلا نکاح تو صحیح تھا اگرچہ شرط بھی باطل ہے حلالہ کی، فانها تحل للثاني تو دوسرے کے لیے حلال ہے. جرد الثاني عن الاثم تو دوسرے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس میں پہلے میں شامل نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس لیے وہ نکاح کر رہا ہے. بل وكذلك المحلل فإنه لما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاد وجوب الوفاء بشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما. وهي بات صرف نية اس کا اعتقاد کافی ہے، یا وفاء وجوب وفاء بشرط المقرون يعني اس پہ عمل کرنا، أو على مجموعه یا دونوں پر لازم ہے. فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض. اگر نیت ہے اور یا دونوں ہے تو پھر تو غرض پوری ہوئی. وإن كان الثاني فهذا هو الاعتقاد هو موجب للعنة. تو عمل جو ہے وہی کافی ہے کہ وہ لعنتی ہو جائے اور وعید میں شامل ہو جائے، سواء حصل هناك التحليل او لم يحصل، جب وہاں پہ تحلیل ہو یا نہ ہو. وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة وسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل. اس لیے وعید جو ہے وہ اس کو لا ہر فاعل پر لازم نہیں آتی. شیخ صاحب یہ فرما رہے مختصرا جس نے نیت کے بغیر حلالہ کیا اس پر بھی وعید نہیں ہے, اور جس نے نیت کرنے کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں کیا اس پر بھی لعنت نہیں ہے. لعنت کس پہ ہے؟ جو دونوں پہ عمل کرنے کے بعد حلالہ کرے. اگر حدیث میں یہ تفصیل ہے, حدیث تفصیل نہیں ہے یہ. جب حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے تو حدیث کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں فرق آیا کہ نہیں؟ فرق آ گیا کہ کب کس کو وعید لاحق ہوتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء ان كان جاهلا. اچھا ابھی تو بات کس کی ہو رہی تھی؟ یہ وہ جانتا ہے. اچھا اگر جاہل ہو تب فلا لعنت علیہ, اس پہ کوئی لعنت نہیں ہے. وان كان عالما بانه لا يجب فمحال يعتقد الوجوب الا يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم. اگر وہ جانتا ہو, اب ایک اور نئی بحث ہے, علمی بحث ہے, خوبصورت ہے. اگر جاہل ہے تو اس پر کوئی وعید نہیں ہے. اگر عالم ہے ہم کہتے ہیں اچھا وہ عالم ہے, جان بوجھ کے اس نے کیا ہے. فمحال تو یہ محال ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کے جانتے ہوئے کہ اگر وہ حلالہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ ملعون ہے, کہتے ہیں میں ملعون نہیں ہوں. جھٹلانا ہے کہ نہیں؟ اسے کیا لازمات ہے؟ فیکون کافرا, تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے. فیعود معنی الحدیث لعنت الکفار, تو حدیث کا معنی محلل کی طرف سے نکل گیا, کہاں چلا گیا؟ تکفیر کی طرف چلا گیا. اور لعنت کون ہے؟ جو کفر کا ارتکاب کرتا ہے, محلل نہیں. عجیب سی بات ہے, سبحان اللہ. فيعود معنى الحديث الى لعنه الكفار, والكفر لا اختصاص له بانكار هذا الحكم الجزئي دون غيره. اور کفر کا وہ اختصاص نہیں ہے کہ اس پر ہے یا کسی اور پر نہیں ہے. تو پھر جس نے بھی کوئی نافرمانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا وہ کافر ہے کہ نہیں؟ تو پھر اختصاص ایک حلالہ کے نہیں ہوگا, باقی اس کے علاوہ اور مسائل میں بھی ہوگا. فان هذا بمنزله من يقول, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے لعن الله من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. تو ہم نے اس شخص کو جس نے حلالہ کیا اس کے عین برابر کر دیا ہے جو شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر کہ حلالہ کے لیے نکاح کرنا جو ہے یا جو شرط ہے طلاق کی نکاح میں باطل ہے. حلالہ میں کیا ہوتا ہے کہ نکاح کیا جا رہا ہے کس نیت سے؟ طلاق کی نیت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے کہ نہیں؟ جس نے بھی طلاق کی نیت سے کسی عورت سے شادی کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ پہلا خاوند شادی کر لے اسے حلالہ کہتے کہ نہیں؟ تو اصل بنیاد حلالہ کی کس میں ہے پتہ ہے؟ شادی کرنی ہی طلاق کی نیت سے ہے. ٹھیک ہے, اب جس نے شادی کرنی طلاق کی نیت سے اور جانتا بھی ہے کہ میں جب شادی طلاق کی نیت سے کروں گا تو یہ حرام ہے اور اس پر لعنت بھی ہے لیکن میں مانتا نہیں ہوں, اب آپ سے تکذیب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ تکذیب کفر ہے کہ نہیں؟ کفر تکذیب معروف ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم نے جو حلالہ کروا جس کے اندر یہ سوچ ہی نہیں ہے وہ, اور جس کی یہ سوچ دونوں برابر کر دیا کہ نہیں؟ اور دونوں برابر ہرگز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم هذا كلام عام, یہ عام بات عموما لفظيا ومعنويا وعموم مبتدا, ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصوره النادره اذا الكلام يعود لكنه وعيا كثير من يتأول قوله ايما امراه نحكت من غير اذن وليها على المكاتبة پوری حدیث سے بیان نہیں کی کہ جو عورت نکاح کرتی ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، تین مرتبہ فرمایا. ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے، مسند احمد میں، امام دارمی نے، ابن حبان میں، امام حاکم نے، ان سب نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1889 ہے، 1879. اور اس حدیث کے آخر میں ہے، جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا سلطان ولی ہے، حق وقت اس کا ولی ہے. یعنی بغیر ولی کے کوئی، کسی کے پاس کوئی ولی نہیں ہے تو یہ نہ کہ میرے پاس میں شادی کیسے کروں گی، حاکم وقت جو ہے وہ ولی بن جاتی ہے، اس کا نائب جو ہے وہ ولی بن جاتا ہے، تو بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. بہرحال تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، بعض لوگوں نے، یہ بعض علماء نے یعنی، یہ تأویل کی ہے اس حدیث میں، یہ سمجھا ہے اس حدیث سے کہ یہ مکاتبہ کے تعلق سے ہے، عام عورت کے تعلق سے نہیں. مکاتبہ کون ہے جانتے ہیں؟ وہ لونڈی جو اپنے آپ کو اپنے آقا سے خریدنا چاہتی ہے اور آزاد کرنا چاہتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ المکاتبہ. کتاب لکھا جاتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ باہر کام کرے کسی بھی ذریعے سے، جو اس نے اپنے آقا کو کہا ہے کہ میں اتنے تمہیں پیسے دوں گی، اپنے آپ کو میں خرید لوں گی اور آزاد کر لوں گی، تو وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے آزاد کر سکتی ہے. تو ولی کو یہاں پر بعض علماء نے لیا ہے کہ یہ آزاد عورت کی بات نہیں ہو رہی، کہ اس کا ولی اس کا والد ہے یا اس کا بڑا بھائی ہے یا اس کا وصی ہے جس کی وصیت اس کا باپ دیتا ہے یا کوئی بھی ہے، بلکہ یہ روایت جو ہے یہ کس کے تعلق سے ہے؟ یہ لونڈی کے تعلق سے ہے جو اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہے اس کے آقا کے بیچ میں ہے. تو اس لونڈی کا اصل کون ہے ولی؟ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کا آقا ہے، کیونکہ وہ ابھی وہ آزاد نہیں ہوئی، تو اس کی اجازت کے بغیر وہ نہیں نکاح کر سکتی، اس کا اگر کر بھی لے تو اس کا نکاح باطل ہے. اب ایک عالم سے فتویٰ ہو گیا، تعویل ہوئی، غلطی ہو گئی، ہم اس غلطی کی تسلیم کرتے ہیں کہ عالم سے غلط فتویٰ ہوا ہے، اس کی پیروی کریں گے؟ پیروی نہیں کریں گے. کیا اس عالم نے جس سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم کہیں گے کہ اسے آپ سے جھٹلایا ہے، یا اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، یا وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، یا وہ ملعون ہے نعوذ باللہ، یا کوئی وعید اس پہ لاحق ہے؟ ہرگز نہیں. اجتہادی غلطی عالم سے ہو جاتی ہے، بشر ہے کہ نہیں؟ بشر ہے، اس کے پاس علم کا ایک خزانہ ہے، اس نے روایات کو جمع کیا ہے، دیکھا ہے، اس میں سے اس نے ایک حکم پیش کیا ہے، اس حکم میں غلطی ہو گئی ہے، اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار واضح حدیث ہے، اس میں غلطی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر کریں کہ میرے اور آپ کے لیول والوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے، اور اس عالم کے لیول کی بات تک اللہ نے اس کو سمجھ نہیں دی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے. بعض بڑے علماء سے چھوٹے مسائل میں غلطی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ بعض بڑے بڑے سرجنوں سے پیٹ میں کینچی بھول جاتے کہ نہیں بھول جاتے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ آئے دن دوبارہ پیٹ کھول کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو ہے میرے بھائی، سزا بھی ان کو ملنی چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، کیونکہ اس نے یعنی نیگلیجنس سے کام لیا ہے، غلطی سے ارتکاب کیا ہے. لیکن یہاں پر جب بات کرتے ہیں علماء کی، شریعت میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنیاد پر وہ ایک اجر کا مستحق ہو جاتا ہے، غلطی کے باوجود بھی. میڈیکل میں نہیں، اجر نہیں ملتا اسے، اسے سزا ملتی ہے. کیونکہ اجر کی بات کریں گے تو پھر ابھی ایک کینچی بولتے ہیں پھر پورا ملبہ اندر بھول جائیں گے. پھر لیکن عجب بات دیکھیں کہ واضح احادیث میں بھی بعض علماء سے غلطی ہوئی ہے. یہ فرق ہے سنی عالم کا اور بدعتی عالم کا. بدعتی کی چھوٹی غلطی بھی قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ اس نے راستے غلط اختیار کیا ہوا ہے، اس کی بنیاد ہی ٹیڑی ہے. لیکن ایک سنی عالم ہے، اس کی بنیاد سیدھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ثقات میں سے ہے، سیدھا ہے، زندگی ساری اس نے دروس میں علم اور تعلیم میں گزاری ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اس کے سر کے بال داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، غلطی ہو گئی ہے تو اسے دو لفظ میں آؤٹ کر دیں بس، اہل سنت سے خارج کر دیں. واللہ یہ میں سمجھ سب سے بڑا ظلم ہے. یہ سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ بدعتی کون ہے، سنی کون ہے، اور یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. کہ اصل جماعت کا موقف کیا بدعت اور بدعت کے تعلق سے، یہ اصول کیوں پڑھائے جاتے ہیں، ان سے اصول کیوں بنایا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر یہ بنیاد ہے، آپ عمارت قائم کر سکتے ہیں. سنی عالم ثابت ہو گیا ہے، اب اس کی غلطی جو ہے غلطی تو تسلیم کریں گے لیکن اس کو غلط نہیں کہیں گے. لیکن بدعتی ہے، وہ شروع سے اس کی بنیاد ہی غلط ہے، تو وہ جتنے بھی اچھا کام کرے، جتنی بھی نمازیں پڑھیں، جتنی بھی روزے رکھیں، جتنی بھی جہاد کرے، کچھ بھی کرے، بدعتی بدعتی ہے. اور بدعتی کے جو بھی کام ہے سارے کے سارے اکارت ہے، جب تک کہ وہ سنت پہ عمل نہیں کرتا. اگر بدعت مکفر کا ارتکاب کرنے والے تو اس کے سارے عمل اکارت ہیں، اور اگر بدعت غیر مکفر کا عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل جو بدعت غیر مکفر پر قائم ہے وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، باقی اس کے اعمال جو ہے وہ درست ہیں. تو یہ فرق ہے. پھر اور بات شیخ صاحب نے بیان کی ہے، میری پیاری بات. ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ ابھی ٹائم 5 منٹ اور ہے. جیسا فرماتے ہیں، اور یہ بڑی نادر بات ہے کہ مسلم جاہل تو حدیث میں تو داخل ہی نہیں ہے، جو جاہل مسلمان ہے. تو عالم مسلمان جو ہے اس کی بات بھی ہم کر چکے ہیں، کیونکہ جان میں کوئی ایسا نہیں کرتا، اگر جان میں کوئی کرتا ہے اس نیت سے تو پھر اس پر لازم آتا ہے وہ آپ سے جھٹلاتا ہو تو کفر ہے، تو پھر بات کفر کی لعنت ہوگی، نہ کہ حلالہ کی لعنت ہوگی. تو ایسا فرماتے ہیں، والکافر لا ینکح الا نکاح المسلمین، والکافر لا ینکح نکاح المسلمین الا ان یکون منافقا. اور جیسے آپ سے جھٹلایا تو ہے، لیکن اب وہ نکاح کرتا ہے مسلمانوں والا نکاح، یعنی آپ سلم فرمان کو نہیں مانتا، کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ سلم نے جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کفر ہے. جانتے ہیں جس نے بھی یہ کہا کہ آپ سلم جھوٹے وہ کافر ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. جس نے آپ سلم گالی دی وہ کافر ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا گالی کو آپ سلم جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. اچھا، اس میں قرآن کی بھی تکذیب ہوتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو اصل بات یہ ہے، جو آپ سلم جھٹلا تو اللہ تعالیٰ جھٹلا رہا ہوتا ہے. اب اس نے کہا کرنا مسلمانوں والا، ایجاب اور قبول بھی ہے، شرطیں بھی ہیں اور مہر بھی ہے، ساری باتیں. تو حقیقت یہ کہ ایک شخص کیا ہے؟ منافق. کسے کہتے ہیں؟ جو کفر کو چھپائے اور ظاہر اسلام کو کرے. تو طریقہ تمہارا مسلمانوں والا ہے، دل میں تم نے کفر چھپایا ہوا ہے. تو ایسا فرماتے ہیں، والکافر والکافر لا ينکح نکاح مسلم الا يكون منافقا وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من اندر النادر. اور کبھی آپ نے ایسا نکاح زندگی میں دیکھا ہے دنیا میں؟ پتہ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ نہ تو حلالہ کرنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے ورنہ کافر ہوتا، اور نہ ہی وہ دل میں کفر چھپا کے اسلام و مسلمانوں نے شادی کرتا ہے، ورنہ منافق نفاق اکبر ہوتا ہے. من اندر النادر، یعنی یہ بالکل ناممکنات کے قریب ہے. یہ تو بات شاد و نادر ہوتی ہے، یہ ان سے بھی زیادہ يعني شاد ونادر، بہت مشکل ہے. ولو قيل ان مثل هذه الصلاة تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. اگر یہ بھی کہا جائے، یہ جو صورت ہم نے بیان کی ہے خاص طور پہ آخری صورت جو ہے، لا تكاد تخطر ببال المتكلم، یہ اس شخص کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی جو حلال کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، لكان القائل صادقا، تو کہنے والا سچا ضرور ہوتا. حلال کرنے والا کبھی بات نہیں سوچتا. کیا خیال ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑا جرم کر رہا ہے، یا وہ جھٹلائے گا پھر منافق بنے گا؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيره في غير هذا الموضع على ان هذا الحديث قصد للمحلل القاصد وان لم يشترط. اور شیخ فرماتے ہیں، بہت سے دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس جگہ کے علاوہ، یہ جو حدیث ہے کہ محلل جو حلال کرنے والا ہے وہ جان بوجھ کے اس نے کیا ہے، اگرچہ اس نے شرط نہیں رکھی. وكذلك الوعيد الخاص من لعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها. اور جو وعید ہے خاص، وعید متعین کے لیے، لعنت کی یا آگ کی یا اس کے علاوہ، جو دوسری جگہ پر بیان کی گئی ہیں اور اس میں خلاف بیان کیا گیا ہے. اچھا، پھر شیخ صاحب ایک اور مثالیں بیان کرتے ہیں. ایک اور مثال ہے، مثال کے طور پہ عورتوں کے لیے قبر کی زیارت کرنا کیا حکم ہے؟ حرام ہے، اتفاق ہے. اچھا، حرام ہے. کسی عالم نے, بعض علماء نے کہا ہے حلال ہے, جائز ہے, کہا ہے, جس نے کہا ہے جائز ہے کیا اسے کسی محرم کو حلال کیا؟ اچھا, جس نے اس عالم سے سنا جو کہتے ہیں جائز ہے, جس عورت نے اور قبر کی زیارت کر لی ہے, محرم کا ارتکاب کیا ہے؟ اچھا, لعنت ہے کہ نہیں زیارت القبور پر؟ لعنت ہے کہ نہیں؟ کیا وہ لعنتی عورت ہے؟ دیکھیں حدیث موجود ہے. اب اس حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوا علماء کا. اگر ہر عورت پر جو قبر کی زیارت کرتی ہے ہم کہیں کہ وہ لعنتی ہے, تو پھر جس نے بغیر علم کی زیارت کی وہ بھی لعنتی ہے, جس نے ایک عالم سے فتوی لے کی زیارت کی وہ بھی لعنتی ہے, نہیں؟ تو اس طریقے سے ایک عجیب سے شر کا دروازہ کھل جائے گا. دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثل حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما, جس نے عبداللہ بن عباس کی حدیث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لعن اللہ زورات القبور والمتخذین علیہ مساجد والسرج. قال الترمذی حدیث حسن وزیارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها. شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ترمذی نے اسے حدیث حسن فرمایا ہے, اور زیارت النساء عورتوں کی زیارت جو ہے قبروں کی, رخص فی بعضهم, بعض لوگوں نے کہا کہ جائز ہے, رخصت ہے. یا ترمذی نہیں, ابن تیمیہ فرما رہے ہیں زیارت النساء رخص فی بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها, اور بعض نے اسے مکروہ سمجھا ہے اور حرام نہیں سمجھا, اور بعض نے کیا سمجھا کہ حرام ہے, جس کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا. تو جائز ہے, مکروہ ہے, حرام ہے, تین حکم آگے ہیں. یہ حدیث جو ہے اس کی صحت پر پہلے بات کرتے ہیں, پھر معنی پہ بات کرتے ہیں, پھر حکم پہ بات کرتے ہیں. روایات دو ہیں, ایک حدیث ہے جس میں ہے زورات القبور, دوسری حدیث جس میں ہے زائرات القبور. زورات اور زائرات فرق ہے دونوں میں؟ عربی گرامر والے کیا آپ فرما رہے ہیں, کیا فرق ہے؟ زورات میں صیغہ مبالغہ ہے کہ بار بار بہت زیادہ زیارت کرنے والی, اور زائرات زائرہ زائر کی, زائر کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. زائرہ اسم فاعل ہے عورتوں کے لیے, زائرات جمع ہے, جمع سالم ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو زائرات جو زیارت کرتی ہیں کبھی کبھی, تو لعنت کس پہ ہے, جو زوارات ہیں یا جو زائرات ہیں یا دونوں پہ ہیں؟ اب جن علماء کے نزدیک زوارات کی روایت صحیح ہے تو اس نے کہا کہ جو زیادہ زیارت کرتی ہیں ان پر تو وعید ہے, محرم ہے, جو کبھی کبھار بعضوں کا جاتی ہے ان پر یہ وعید نہیں ہے نہ ہی حرام ہے. تو لفظ زوارات ان کے لیے صحیح ہے, اور زائرات سے زوارات بہت زیادہ ہے. اور جن علماء کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے, کون سی؟ زوارات والی, کہ زوارات والی ضعیف ہے, زائرات والی صحیح ہے, تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ حرام ہے. نہیں, زائرات والی کہ جا بھی نہیں سکتے, زوارات بہت زیادہ جانے جو کبھی کبھار جاتے وہ جا سکتی ہے؟ وہ نہیں جا سکتی. اور جن کے لیے دونوں صحیح ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حرام ہے, نہیں جا سکتی, زوارات والی بھی اور زائرات والی بھی. یہ حدیث زوارات والی جس کے شیخ صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے, علامہ البانی فرماتے ہیں ضعیف ہے. علامہ مقبل فرماتے ہیں کہ ضعیف روایت, علامہ مقبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب زوارات ضعیف روایت ہے, باقی رہی کون سی روایت؟ زائرات والی. بعض کے نزدیک زائرات والی بھی ضعیف ہے. جب دونوں ضعیف ہیں تو کیا بچتا ہے حکم؟ کیا بچتا ہے؟ جواز کا بچتا ہے. اچھا, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زوارات والی روایت صحیح ہے, زائرات والی ضعیف ہے. تو ان کے نزدیک کبھی کبھار عورت زیارت کے لیے جا سکتی ہے. یہ علامہ البانی کا موقف ہے رحمۃ اللہ علیہ. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام ہے, ہر کسی صورت میں جائز نہیں ہے, کیونکہ زورات والی روایت صحیح ہے اور زائرات والی روایت بھی صحیح ہے. تو زائرات بعض اوقات کا جانا. اچھا, علامہ البانی جب تحقیق کی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ بعض آثار میں آیا ہے کہ بعض عورتیں قبر کے قریب بیٹھ کر قبر کی زیارت کرتے ہوئے, معروف حدیث جو عورت رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کی کوشش کی تو اس نے کیا جواب دیا کہ آپ نہیں جانتے میرے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ نہیں مڑ کے دیکھے کہ کون ہے پیچھے. تو یہ علامہ البانی فرماتی ہے دلیل ہے کہ وہ زیارت کر رہے تھے. سید عائشہ سے ثابت ہے کہ اپنے بھائی کے قبر کی زیارت کی, پر بعض روایتیں ایسی موجود ہیں. علامہ البانی فرماتے ہیں, شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے اثار اپنی جگہ پہ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے آگے ہے, لعنت بھیجی گئی زائرات القبور پر, سب کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کسی عالم سے اجتہادی غلطی ہو گئی اس نے یہ کر لیا ہے, اگر یہ صحابی کیوں نہ ہو تب بھی غلط عمل ہے, یعنی کہا جائے گا کہ اس نے کسی جائز عمل کا ارتکاب کیا ہے. علامہ البانی کا نظریہ اور ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو سمجھا ہے صحابہ نے, جب انہوں نے ایسے سمجھا ہے تو پھر اس لیے انہوں نے ایسا عمل کیا ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ثبوت ملا ہے کہ حدیث ان کو ملی ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان کو پتا نہ ہو اس چیز کا, جب وہ کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے اس لیے ان سے غلطی ہوئی ہے, اجتہادی غلطی ہوئی ہے, تو اس کو اجتہادی غلط تصور کیا جائے گا, نہ کہ حدیث کو سمجھی جائے گی تاکہ اس پر عمل کیا جائے. اور علامہ البانی کی دوسری بات دیکھیں آپ داڑھی کے تعلق سے, عف اللحا ارخ اللحا. علامہ رحمۃ اللہ کا موقف کیا ہے کہ داڑھی جو ہے اگر ایک مٹھی سے زیادہ ہے بدعت ہے. خطرناک بات دیکھیں آپ, یہاں پہ کتنے بدعتی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ. علامہ البانی کے نزدیک کتنی بدعتی ہیں ذرا پکڑ کے دیکھیں گے داڑھی تو. اللہ المستعان. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ کے نزدیک داڑھی کو کاٹنا حرام ہے کسی بھی صورت میں. عفو ارخو وفرو جتنی بھی روایات ہیں افعال امر ہے سارے, اور چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگا. اچھا, ایک اور بیچ میں ایک عجیب سے بعض لوگ آئے ہیں. علامہ البانی کی بات بعد میں بات کرتا ہوں میں. بعض لوگوں نے مجھے یہ فقہ عجیب سے فقہ ہے, سچ بات ہے یہ جو فقہ ہے یہ عجیب سے فقہ ہے. بعض لوگ دیکھے ہوں گے بڑے فاضل ہیں بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ, ان کو دیکھے کہ داڑھی کو بالکل وہ مشین ہوتی مشین سے داڑھی بول کر لیتے, تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی جیسے کہ بڑی ہوئی شیو نہیں ہوتی ویسے بال ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ داڑھی ہے. ارے بھائی یہ کہاں سے آیا, اب ان کی سمجھ دیکھے عجیب سی, میں نے کہیں یعنی کسی سلف میں تو میں نے کبھی سنی نہیں. خلف کا یہ علم دیکھے آپ کہتے ہیں, اور یہ اظہر سے یہ علم پھیلا ہے زیادہ تر, بعض اچھے لوگوں کو اس نے اپنے اس شر میں پھنسا دیا ہے. کہتے ہیں کہ حدیث کے کیا الفاظ ہیں, عفو کا معنی ہے کہ جلد سے اسے نکلنا چاہیے چھوڑنا چاہیے, جلد سے تو نکل گیا نا, عفو تو کر لیا ہم نے. وفرو اسے جلد سے نکلنے دو, وافر تعداد میں, تاکہ داڑھی پوری جو ہے نا اس پر پوری داڑھی بھر جائے بالوں سے, تو اس پر عمل بھی ہو گیا ہے. اس لیے شیو کرنا حرام ہے لیکن مشین سے ٹریمنگ کرنا حرام نہیں ہے. سبحان اللہ, برحال یہ تو غلط فتویٰ ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, نہ اس میں کوئی سلف کا قول ہے اور نہ ہی کوئی اس میں علم کی بات ہے. عربی زبان کے الفاظ واضح ہیں. دیکھیں حقیقہ شرعیہ, حقیقہ لغویہ اور حقیقہ عرفیہ. شرعن لغتن و عرفن دور سے بھی ٹریمنگ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لغت میں بھی عربی میں عفو کو چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے, شرعی الفاظ بالکل واضح ہیں. اور عرف میں بھی جو داڑھی کو کاٹتے ہیں اسے چھوڑنے والے نہیں کہتے, جو ٹریمنگ کرتے ہیں اسے چھوڑنے والے کہتے ہیں. کسی عرف میں ہے کبھی دیکھا آپ نے کہ داڑھی کو پکڑ کے آپ شیو بھی کریں, شیو تو نہ کریں, ٹریمنگ کریں, کاٹیں, اور کہیں سے داڑھی کو چھوڑا ہوا ہے, کسی عرف میں بھی نہیں ہے. بہرحال علامہ البانی کی طرف آتا ہے, علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف کیوں ہے, بڑے عالم ہیں محدث ہیں, وہ فرماتے ہیں تین صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ داڑھی کو ایک مٹھی کی پکڑ کے اسے کاٹ دیتے تھے, اور صحابہ کرام ہمارے سلف ہیں, اور سلف جو ہیں وہ قرآن اور سنت کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے ان روایات کو ایسے سمجھا ہے. اور داڑھی ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص چھپا نہیں سکتا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی تھے، ملتے بھی تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ، اور تیسری اور صحابی غالباً سیدنا علی ہیں، میں بھول گیا ہوں، تیسری اور صحابی بھی ہیں، تو داڑھی سے لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے ایک مرتبہ منع کیا ہو کسی کو. تو اس لیے ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ ایک قبضے سے زیادہ جو ہے وہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ حدیث کو حدیث کے سمجھ کے مخالف عمل کیا جا رہا ہے. دین میں نئی چیز ایجاد کی جا رہی نا، حدیث کا مفہوم یہ تو نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں سمجھا کہ بعض لوگوں کی داڑھی سینے تک جا رہی ہے، بعض لوگوں کی داڑھی پیٹ تک جا رہی ہے، بعض لوگوں کی داڑھی پتہ کہاں تک جا رہی ہے، تو کوئی حد نہیں اس کی. تو شریعت نے کبھی بھی اس حد میں یہ مفہوم نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل واضح ہیں، چھوڑ دو اور چھوڑنا ہی واجب ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، صحابہ بہترین نمونہ نہیں، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ پیچھے سے بھی جب کوئی دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نظر آتی تھی، اتنی وافر تھی. اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ اگر صحابی کا قول کب معتبر ہوتا ہے؟ دو شرطوں پر، جب وہ نص کی مخالفت نہ کرے یا دوسرے صحابی اس کی مخالفت نہ کرے. تو یہاں پر نص کی مخالفت تو ہوگی شروع سے، تو یہ ان کی اجتہاد غلط تصور کی جائے گی، نہ کہ حدیث کی فہم تصور کی جائے گی. رہ گئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے تو داڑیاں کیا ایک جیسی ہوتی ہیں ساری؟ بعض لوگوں کو 30 سال کے بعد بھی داڑھی جو ہے وہ 1 انچ نکلتی ہے، اس سے کم نکلتی ہے، وہ ہاتھ نہیں لگاتے. تو یہ کس نے کہا ہے کہ سب صحابی جو تھے یا جس کے جنتی کا ذکر ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ سب کاٹتے تھے، اور ان کی داڑھی جو ہے یعنی دیکھنے والے کو بھی ایسی لگتی تھی کس نے کاٹی ہوئی ہے. تیسری بات، صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کب داڑھی کے بال کاٹتے تھے؟ حج عمرے پہ، وہ نسک سمجھتے تھے. جیسے کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے سر کے بال کاٹنا واجب ہوتے ہیں، اب ایک صحابی ہے عالم سبحان اللہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ داڑھی کے بال جڑے ہوتے ہیں، دیکھیں ذرا یہ جڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو حصہ جڑا وہ تو کاٹ دیں، اب حصہ کہاں تک جا رہا ہے، اس لیے وہ احتیاطاً سارے کاٹ دیتے تھے. اور کتنا کاٹتے تھے؟ ایک قبضے مٹھی پکڑ لیتے تھے اور سر کے بال بھی کاٹ دیتے تھے، مڑا دیتے تھے، یہاں سے بھی کاٹ دیتے تھے. اگر کسی نے عمل کرنا ہے سید عبداللہ بن عباس کے اس فعل پہ تو مکمل کرنا چاہیے، ادھورا نہیں کرنا چاہیے، اپنی منمانی مرضی سے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر اتباع ہوا ہوئی. جب عمرہ حج کریں تب تو کاٹ لینا، اب روزانہ تو وہ بھی نہیں کاٹتے تھے نا، انصاف ہے کہ نہیں؟ اس لیے اور راجح یہی اور صحیح قول یہی ہے کہ داڑھی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور جو احادیث کے الفاظ ہیں بالکل واضح ہیں، اف اللحا ارخ اللحا اور وفر اللحا اور دیگر الفاظ جو ہیں جس میں بالکل واضح الفاظ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور وجوب کی مخالفت جو ہے وہ حرام ہوتی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اور بھی کچھ روایات ہیں، عجیب سی روایات اور عجیب سی چیزیں، بڑے علماء سے اس سے بھی بڑھ کر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، بعض احادیث کو غلط سمجھا گیا، بعض احادیث ملی نہیں، اور بعض سے کچھ تعویل ہوئی ہے علم کی بنیاد پر. اہل تعویل، اہل بدع والی تعویل نہیں، کیوں بعد ہم کریں سنی عالم کی اور کیوں ہوئی ہے؟ جیسے ابھی ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، اسے اور بھی مثال انشاءاللہ کے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. انہیں 5 منٹ کہے تھے، 20 منٹ ہو گئے. اللہ المستعان.